الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارا جوڑ ہوتا ہے مردوں کا اور اس میں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ جو ہمارے شیخ تھے ان کا شعر فاق کتاب سلوک سلیمانی سے تعلیم ہوتی ہے اور آج کل اس میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو ان کے مسترشدین اور مریدین نے مکتوبات لکھے تھے ان کے جو جوابات دیے تھے وہ آج کل اس کی تعلیم ہو رہی ہے تو مکتوب نمبر 15 مسترشد شعبان 63 ہجری 27 جولائی 44 عیسوی دستگیر من زیدت حضرت شیخ آزاد اعظم گڑھ ازویج میدان سلیمان اللہ اکبر مسترشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسترشد امید ہے کہ عزیزہ جو بیمار تھی اب بخیریت ہوں گی اور حضور والا کا مزاج اچھا ہوگا حضرت شیخ الحمدللہ سب خیریت ہے مسترشد آیات و ارشادات پر عمل پیرا ہوں اور تائمکان معمولات یومیہ بڑی مستعد اور تندہی سے ادا کرتا ہوں حضرت بارک اللہ تعالیٰ مسترشد مسلسل کم خوابی کے بعد ہفتہ روا میں متواتر ایسی غفلت ہوئی کہ 2 شب نماز تہجد قضا ہوئی حضرت شیخ کی غفلت بھی جس پر ندامت ہو خیر ہے مسترشد خواب دیکھا کہ حضور والا کی آمد ہے اور میں منتظر ہوں پر ملاقات ہوتی ہے باہم مزاج پرسی ہوتی ہے اسنے گفتگو میں بیدار ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے باہر کے خواب سے حضور والے کے توجہ فیض روحانی کا اظہار ہوتا ہے امید ہے کہ ہر غفلت کے موقع پر اس طرح تنبیہ ہدایت اور فیضان ہوتا رہے گا حضرت شیخ خواب کی حیثیت صرف بشارت کی اور سچ میدان کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے توفیقات ہیں وہ جب چاہتے تو کسی بندہ کو خواب یا بیداری میں تنبیہ یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں اور اس کے لیے کبھی کبھی اوقف نفس ہونے کے لیے اس کی شکل و صورت کو بمنزل جارح اعلیٰ بناتے ہیں جس سے صاحب معاملہ کو مناسب اور محبت اور عقیدت ہوئی ہے وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ اکبر ہمارے سلسلے کی اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو عموماً ان پر زیادہ دھیان دوسرے جگہوں پہ نہیں کیا جاتا تجربے کی بات ہے بعض لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو تجربہ نہیں ہو پاتا اس وجہ سے ظاہر مطلب جن کو تجربہ ہوتا ہے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بات تو صرف یہی ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جو اصلاح رسول کتاب حضرت نے لکھی تو اس میں بہت نقطے کی باتیں بیان فرمائے کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے تو جو ہمارے بڑے بڑے مشاہد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات ان سے لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت آپ لوگوں سے تو ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہیں مولانا تانوی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں گویا کہ ایک شکایت والی بات کہ آپ تو اس بات پر ان باتوں پہ گرفت نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں کیا وجہ ہے تو حضرت نے وہ حضرات فرمایا کرتے بھائی وہ ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے تو ان کو لوگوں کے مزاجوں کا پتہ ہے ان کے نبض شناس ہے ان کو معلومات ہے تو جب معلومات ہے تو بیزار ہے وہ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے ہمیں معلومات نہیں ہے تو ہم بات نہیں کرتے اب کیسے اچھی بات بتائیں کیوں یہ تو معاملات کی بات ہے نا مطلب جن کو تجربہ ہوتا ہے جن کو ہاں مطلب جو احوال گزرے ہوتے ہیں لوگوں کے دیکھے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں تو ہمارے حضرات یہ خوابوں کے معاملے میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے اور یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مکتوبات شریف میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت بھی اتنے زیادہ گہرائی میں چیزوں کے نہیں جاتے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی بشارت ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ بعض لوگ تو اس کو بالکل ایک خوابی بن جاتے ہیں مطلب جب بھی ملتے ہیں خواب میں نے دیکھے خدا کے بندوں کو اور بھی چیز دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو بس صرف خواب ہی دیکھتے ہو دنیا میں صرف خواب تو نہیں ہوتے نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی فطر اپنی فطرت میں ننوری ہے ننالی تو خوابوں کے اوپر رہنا نہیں چاہیے اگر خوابوں میں انسان بڑی اچھی حالت دیکھے لیکن عملی طور پر گناہ میں مبتلا ہو تو کیا اس کا گناہ اس خواب کی وجہ سے معاف ہو جائے گا؟ سارے توبہ سے معاف ہوگا، خوابوں سے معاف نہیں ہوگا. ہاں جی، تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو ایک تو حضرت نے اس میں یہ فرمائی کہ خواب کی حیثیت صرف بشارت کی ہے. دوسری بات، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، کم از کم یہ بات معلوم ہے. اور یہ اچھی بات ہے، شیخ کے ساتھ محبت جو ہے نا یہ بڑی دولت ہے. اس کا خواب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا محبت کے ساتھ تعلق ہے. اگر کسی کو محبت اور بالکل خواب نہ دیکھے تو پھر بھی اس کا وہ درجہ ہے، اور اگر کسی کو کوئی ہزاروں خواب دیکھے اور وہ ان کو مزار مطلب ہے کہ وہ محبت ہو تو پھر بھی ان کا درجہ ہے. اس لحاظ سے وہ خوابوں کی وجہ سے نہیں، البتہ خواب اس بات کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. تو اس وجہ سے اس کی بشارت دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے دیکھا خواب میں تو یہ اس کی مطلب آپ کو مجھ سے محبت ہے. پھر تیسری بات جو فرمائی، دیکھیں آپ، یہ ہمارا الحمدللہ بنیادی نچوڑ کی بات ہے، رخ اپنے سے ہٹا کے اللہ کی طرف موڑنا بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری توفیقات ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو کسی بندہ کو خواب میں یا بیداری میں تنبیہ یا توفیق ارزانی عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کے لیے کبھی کبھی اوقف نفس ہونے کے لیے اس کی شکل و صورت کو وہ بمنزلہ جارحہ و اعلیٰ بنا دیتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ محبت و مناسبت ہے اللہ پاک ان کی شکل کو ذریعہ کمیونیکیشن کا بنا لیتے ہیں. اعلیٰ جارحہ پتہ نہیں آپ سے کیا مطلب ہے، ہاں یعنی کمیونیکیشن. ایک دفعہ میں نے حال کی بات کی تو مطلب یہ کہ اس کی بات کی بھئی تھے، تو میں نے بات کی کہ سائیڈ افیکٹ ہے. تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے کہتے آج اس بات کی سمجھ آئی، آج اس بات کی. مقصد میرا یہ کہ چونکہ وہ پروفیسر صاحب اس چیز کو جانتے تھے، سائیڈ افیکٹ کو جانتے تھے، حال کو نہیں جانتے تھے، تو اس کی زبان میں بات کر لی تو اس کو فوراً سمجھ میں بات آ گئی. تو یہ والی بات ہے کہ اس یعنی بمنزل اعلیٰ جارحہ، یہ ہمارے چونکہ آج کل کے زبان سے متروک لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیشن ذریعہ بنا لیتے ہیں. ہاں جی، اب میں لکھنے کا ذریعہ کس چیز کو بناتا ہوں؟ قلم کو بناتا ہوں. اب قلم خود لکھتا تو نہیں ہے، لکھتا تو میں ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ قلم اس کا ذریعہ ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ نا، یہ جو اللہ جل شانہ جس کے ساتھ کسی کو مناسبت ہوتی ہے تو اس کی صورت میں ان کی مدد فرماتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بڑی بڑی چیزوں کی تشریح آسانی کے ساتھ اس ذریعے سے ہو جاتی ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا، ان کے مرید نے، کہ حضرت ہمارے ان کی دکان تھی، کوئی بازار میں دکان، آگ لگ گئی بازار میں، تیزی کے ساتھ وہ آگ پھیل رہی تھی. کہتے ہمارے دکان کی طرف بھی آگ آ رہی، میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں. کہتے اتنے میں خالی کہ وہ سینکڑوں میل دور حضرت سے، سینکڑوں میل دور تھے. کہتے اتنے میں آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے ساتھ مجھ سے فرمایا کہ جلدی سے جلدی ایک صندوق میں سب سے قیمتی سامان ڈالو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. کہتے ایک صندوق میں لے لیا، کچھ سامان میں ڈال رہا تھا، کچھ آپ ڈال رہے تھے. جب سامان جو ہے نا مطلب ہم نے سامان ڈالا اس میں، تو ایک طرف سے آپ نے صندوق پکڑا، اس طرف سے میں نے پکڑا، اور جلدی 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 ہم اس علاقے سے نکل گئے، یعنی جو آگ والے علاقہ تھا اس سے نکل گئے. جب نکل گئے تو مطلب یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا رسانے کے لیے وہ صندوق ہم نے رکھا. جب ہم نے رکھا تھوڑی دیر بعد اوپر دیکھا تو آپ نہیں تھے. اب میں اکیلے صندوق کے ساتھ کیا ہو گیا بھائی. پھر مجھے خیال ہے کہ حضرت ادھر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو عجیب واقعہ ہو گیا. ہاں جی، تو اس پر جو ہے نا وہ حضرت نے جواب کیا دیا، اب سن لیں. کسی اور کوئی لکھتے تو پتہ نہیں وہ تو جھوم اٹھتے. ہاں جی حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں جو ہوا ہے, یہ آپ ہی سے سن رہا ہوں, آپ ہی سے سن رہا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. بس جو اس پہ غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے, اور کسی فرشتے کو یا کسی بھی, چاہے جن ہو چاہے کوئی جو بھی ہو, مطلب اللہ علیہ وسلم, اللہ کو پتہ ہے کوئی بھی ہو, اس کو بھیج دیا میری صورت میں. میری صورت میں اس لیے بھیجا کہ اگر کسی اور صورت میں بھیج دے تو آپ کو شک ہو تک کوئی ڈاکو نہ ہو. ظاہر ہے اگر کوئی آ جائے اور آپ سے کہہ دے کہ وہی قیمتی سامان اس میں ڈالو تو آپ ڈالیں گے اس کے کہنے پہ؟ آج تو ظاہر مطلب ہے کہ تو پریشانی ہو جاتی. تو میرے شکل میں آئے کہ آپ مجھ سے مانوس تھے, اور چونکہ اللہ پاک نے کام کرنا تھا تو آپ کے ذہن سے بالکل مٹا دیا کہ میں کیسے ادھر آ سکتا ہوں. پھر جب آپ ادھر حالات سے نکل آئے تو تمہارے اوپر مطلب بظاہر چونکہ بات ہو تو پھر اس وقت وہ چیز غائب ہوگی. تو مجھے پتہ نہیں ہے, بس صرف یہ بھی میرا اندازہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا. بات بالکل پکی بات ہے, صحیح بات ہے کہ مدد تو اللہ کی ہوتی ہے. بعین ہی اسی طریقے سے بات ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ہوئی, عالم ہے ماشاء اللہ, اور عالم کے ساتھ عامل بھی, عملیات کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کا ہے. ظاہر اب ظاہر میرے بہت سارے مرید ڈاکٹر ہیں تو کیا میں بھی ڈاکٹر ہوں؟ ظاہر وہ ڈاکٹر ہیں, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا, تو وہ بھی عامل ہے. تو خیر عملیات کے لائن میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان کے استاذ تھے, استاذ نے اسے کہا کہ وہ کوئی چلہ پکا رہے ہوں گے, تو ان سے کہا کہ فلاں جگہ جا کر آپ نے چلہ شروع کرنا ہے اور اتنی دیر میں میں پہنچ جاؤں گا, تھوڑی دیر میں میں پہنچ جاؤں گا, ظاہر کوئی کام ہوگا اس کا. کہتے میں آ کر وہ جیسے ان نے بتایا تو لائن لگا دیا اور اس کے اندر بیٹھ گیا اور میں نے عملیات عمل شروع کر لیا. تو ادھر میں نے عمل شروع کیا, ادھر مخالفین نے بھی اپنا عمل شروع کر لیا. جو ان کے عمل ہوتے ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں ڈرانے والے, وہ شروع کر لیا. ان نے اتنی خطرناک صورت اختیار کر لی کہ کہتے استاد جی پنس گئے رش میں, وہاں سے پہنچ نہیں رہا تو استاد جی رش میں پنس گئے. تو اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ مجھے وہ ڈر کی صورت اتنی بن گئی کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ تو میں ختم ہو جاؤں گا, تو میں بس بھاگنے والا تھا. اب اس میں یہ عملیات والی کہتے ہیں واللہ والا مجھے تو پتہ نہیں, وہ کہتے اگر کوئی لائن سے نکل جائے تو بس پھر بچنا اس کا ممکن نہیں ہوتا. ظاہر وہ بھی پوری تیاری کر کے آ چکے ہوتے ہیں نا, تو پھر تو بچنا ممکن نہیں ہوتا. تو کہتے اگر وہ میں غلطی کر لیتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا. کہتے اتنے سامنے کی جو دیوار تھی وہ پھٹ گئی, اس سے آپ باہر نکلے. آپ نے کہا خبردار اگر اپنی جگہ سے اٹھے بیٹھ جاؤ. کہتے آپ نے جب مجھے بٹھا دیا تو پھر مجھے جان آ گئی کہ بس کوئی بات نہیں, میرے ساتھ کوئی ہے. اس وقت کہتے ہیں مجھے خیال نہیں آیا کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی. خیر تھوڑی دیر کے بعد پھر استاد جی پہنچ گئے, ان کو اس صورتحال بتا دیا. خیر اس کو تو سمجھ میں نہیں بات آئی, پھر مجھے بتا دیا بعد میں. میں نے کبھی مجھے میں تو آپ سے سن رہا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے, واللہ عالم بالصواب, اللہ کو پتہ ہے. حقیقت میں بات تو یہ ہے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ کو پتہ ہے, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سلسلے کی برکت سے اللہ نے آپ کو بچانا تھا تو سلسلے کی طرف سے آپ کی مدد ہو گئی, ان سلسلے کے ذریعے سے, ان سلسلے کو ذریعہ بنا دیا. خواب میں بھی اگر کوئی شیخ کو دیکھتے تو سلسلے ہی ہوتا ہے, ان سلسلے کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا کوئی بات کمیونیکیٹ کروانی ہوتی ہے تو پھر وہ شیخ کی صورت میں وہ آ جاتے ہیں. تو کرنے والے ذات تو اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا, شکر الحمدللہ. ہاں جی باقی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں. اور اس کو دیکھ کر پھر مجھے یقین ہو گیا کہ بہت سارے واقعات ہماری کتابوں میں جو لکھے ہوتے ہیں اس قسم کے, اس سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ندائے غیب کرتے ہیں، بولے وہ اس طرح، یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے تو شرک میں بھی مبتلا نہ ہو اور فائدہ بھی ہو، نقصان بھی نہ ہو، لیکن مطلب ہے کہ وہ ان کو یہ وہ نقصان نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یعنی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا پیر کو ساری چیزوں کا حال کا پتہ ہے، اور باقاعدہ ہمارے پیر ہر جگہ پہنچ سکتے، کہتے پہنچا ہوا ہے۔ بھائی کیا پہنچا ہوا ہے؟ اس وہ خود ایک قدم نہیں ہلا سکتا اگر اللہ نے چاہے تو، پھر کیسے پہنچا ہوا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو سب کچھ کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، اور انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ اگر کچھ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بس ہم ہر وقت اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی صحیح صوفی ہوگا، اصلی موحد وہی ہوگا، جو بھی صحیح صوفی ہوگا۔ صحیح صوفی کی بات ضرور کرتا ہوں کیونکہ آج کل تصوف کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جو بھی صحیح صوفی ہوگا اصلی موحد وہی ہوگا، کیونکہ اس کو عملی طور پہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یعنی حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے۔ اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ علم الیقین کے درجے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر رشوت بھی لیتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں پھر سود بھی کھاتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں، مطلب بھائی خدا کے بند، جب اللہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ پھر اللہ پاک سے مانگو نا، پھر حرام کام کیوں کرتے ہو، حرام چیز سے کیوں مدد لیتے ہو؟ یہ تو قول فعل کا تضاد ہے۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی اوقاف نفس ہونے کے لیے اس کی شکل و صورت کو بمنزلہ جارحہ یا اعلیٰ بنا دیتے ہیں، جس سے صاحب معاملہ کو مناسبت اور محبت اور عقیدت ہوتی ہے، وذالک فضل اللہ یوتی من یشاء۔ حضرت شیخ مسترشد، بندہ کی طرف مزید توجہ خاص فیضان کی ضرورت ہے، حضور والا بھی کا بھی کچھ ایسے خیال ہے اور بندہ اس کا امیدوار بھی ہے۔ حضرت شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات سے بہرور فرمائے۔ فینائے نفس اور اللہ مجلنی فینی صغیرہ کی دعا مفید ہے، اپنے کو سب سے بدتر سمجھنا سب سے بہتر ہے، اس کا ہمیشہ اور ہر کام میں خیال رہیں اور اپنے عیوب پیش نظر رہیں، ان کی اصلاح کا خیال غالب اور اس بات میں اپنے نفس کی مغایت پر نظر رہیں۔ یاد رکھیے کہ کہتے ہیں دوست تجھے رلا دے گا، دشمن تجھے ہنسا دے گا۔ جو تمہارا دوست ہوگا وہ تمہاری حقیقت تمہیں بتائے گا تاکہ تم بچ جاؤ۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پیچھے سانپ ہے، اب دو بتانے والے موجود ہیں، ایک بتانے والا دوست ہے، دوسرے بتانے والا دشمن ہے، تو دوست کیا بتائے گا؟ آپ کے پیچھے سانپ ہے، تب فور الرٹ ہو جائے گا اور جمپ لگا دیں گے، جو بھی کریں گے، مطلب یہ کہ کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ دشمن کیا سوچے گا؟ اچھا اس کو ڈس لیں، اس کو کہے گا جی کچھ بھی نہیں تو بالکل خیر ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو آپ کے فائدے کی بات کرنا چاہتے ہوں گے وہ آپ کو آپ کی غلطیاں سمجھائیں گے، دوسری بات ایسی باتوں سے بچائیں گے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، کچھ بعض دفعہ اچھے خواب لوگوں کو نظر آتے ہیں، بعض لوگوں کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، بعض لوگوں کو احوال پیش آتے ہیں، احوال بڑے اچھے اچھے احوال ہوتے ہیں، مطلب بظاہر۔ تو جو صحیح شخص ہوگا وہ آپ کو وہ بات بتائے گا جس سے آپ کا فائدہ ہو، اگر آپ مایوس ہیں تو مایوسی سے نکالے گا اور ہمت حوصلہ دے گا، اور اگر آپ اپنے اوپر بزرگی کا شک کر رہیں گے کسی وجہ سے، کسی حال کی وجہ سے، تو پھر آپ کو ڈرائے گا، پھر آپ کو سمجھائے گا کہ کیا مطلب کس طرف جا رہے ہو۔ ہاں جی، تو آپ کو اس حال سے نکالے گا، تو یہاں پر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے. کیا ہے؟ دعا ہے. دعا تو ہر انسان کرے گا اگر کسی کے ساتھ مخلص ہے کوئی بھی. فنا نفس یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اور اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ کی دعا مفید ہے, یعنی میری نظروں میں مجھے کم کر دے. اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھنا سب سے بہتر ہے. یہ مجرد صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی زیادہ برا نہ سمجھے اس پہ معرفت کے دروازے نہیں کھلتے. اب تھوڑا سا غور کر لیں کہ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں اور حضرت کے بعض نام لیوا یہ کہتے ہیں کہ جن کا جہاں دوسروں کی انتہا ہے وہاں سے ہماری ابتدا ہے. بتائیں کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت کے منشاہ کے مطابق جا رہے ہیں؟ ظاہر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے, دعویٰ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بھئی اور تو چھوڑے, موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا نا, کوئی صورت بنی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں انبیاء کی خود, لہٰذا ان کی باتیں تو ان کی بات ہیں, وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے لیے تو اس میں سبق ہے نا کہ اپنے علم کا دعویٰ, تقویٰ کا دعویٰ, ہوشیاری کا دعویٰ, یہ جتنے بھی دعوے ہیں یہ سارے کے سارے انسان کو خاک میں ملا دیتے ہیں. ہاں جی, سب کچھ ملیامیٹ کر دیتے ہیں. لہذا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب کبھی دعوے کی صورت آئے تو سمجھو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دو. جب کبھی اس قسم کا خیال بھی آنے لگے, ہمارے انجینئرنگ کے ظاہر وہ اگزام وغیرہ ہوتے تھے تو جس پیپر کی اچھی تیاری ہوتی نا اس میں مجھے پٹخنی پڑتی, اور جس پیپر کی اچھی تیاری نہیں ہوتی اس میں نمبر اچھے آ جاتے. اور یہ بار بار ایسا ہونے لگا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دل میں آیا کہ اللہ پاک میرا عقیدہ درست کر رہے ہیں. نقصان تو نہیں ہو رہا نا بھائی, اگر کسی میں نہیں ملنے تھے اس میں مل رہے ہیں, اور جس میں ملنے تھے اس میں نہیں ملے, فرق تو کچھ نہیں پڑا نا. رزلٹ تو وہی ہوا, رزلٹ پہ کچھ فرق نہیں پڑا, لیکن میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے. اس وجہ سے جب میری تیاری اچھی ہونے لگتی تو میں ڈرنے لگتا کہ یا اللہ خیر, اب پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہونے والا ہے, کہیں پریشان نہ ہو جائے. یہ بات ہے. اس وجہ سے جب کبھی آپ کو اپنے بارے میں خیال آنے لگے کہ میں کچھ ہوں تو بس معاملہ بہت خطرناک کی طرف ہونے کی طرف جا رہا ہے, بس اللہ کی طرف جھکنا شروع کر لو, آہوزاری شروع کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے بچا دے, مجھے اپنے شر سے بچا دے. سب سے زیادہ انسان کو شر اپنے آپ سے ملتا ہے, نفس اپنی, نفس اپنے ہی ہے نا. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے شر مطلب ملتا ہے, لہذا دوسرے لوگوں کی اس طرح کہ اللہ مجل فی عین صغیرہ. تو اب اس عین میں مسئلہ ہے نا, اگر اس میں چھوٹا نہ ہو تو پھر کچھ ہوگا نا, کچھ مسئلہ ہوگا نا. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو خراب نہ کروں. اور اپنے عیوب پیش نظر رہے ہیں. دیکھیں, اسٹوڈنٹس پیپر کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی اپنی عادت ہوتی ہے, جب باہر آتے ہیں نا تو کوسنا شروع کر لے ٹیچر کو, دیکھو نا اس نے یہ سوال دے دیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا اور ہمارا کلاس میں یہ بتا دیا ادھر ایسا کر لیا, اس باتیں کرتے ہیں آپس میں. حالانکہ اگر پانچ دن مسلسل اس ٹیچر کے خلاف باتیں کرے تو کیا اس کا ایک نمبر بڑھ سکتا ہے؟ ایک نمبر بھی نہیں بڑھ سکتا. لیکن اگر یہ اس پر غور کر لے کہ میری کون سی غلطی تھی, میری کون سی سستی تھی, میں نے کس چیز کو چھوڑا تھا, پانچ منٹ بھی اس پر سوچے گا نا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا آئندہ کے لیے ضرور. آ تھوڑا سا آگے آ جائے, ہاں ضرور جو ہے نا مطلب اس میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اس وجہ سے جو اپنی اصلاح ہے اس کی فکر کرنا یہ بہت اہم بات ہے. اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں, یہ بڑی عجیب بات عرض کرتا ہوں, دوسروں کی اصلاح بھی اپنی اصلاح میں پہ منحصر ہے. جس شیخ کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہو کیا وہ دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے؟ جس شیخ کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہو کیا وہ دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب یہ والی بات ہے تو گویا کہ شیخ نے جتنی محنت کی ہوگی اپنی اصلاح کی, وہ دوسرے مریدوں سب کے لیے اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے گا. اب یہ تو میں نے تصوف کے لحاظ سے بات کر لی, ذرا آگے بھی چلتا ہوں کیونکہ دین کا صرف ایک شعبہ تو نہیں ہے نا, یہ بھی شعبہ ہے, جہاد بھی شعبہ ہے, تبلیغ بھی شعبہ ہے, اس طرح اور دین کے ضروری شعبے ہیں. تبلیغ میں اگر کوئی انسان دوسروں کی اصلاح کی نیت سے نکلے اور اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں نکلے, خود خراب ہوتا جائے گا, کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا, خود خراب ہوتا جائے گا, نیت ہی فاسد ہے, نیت ہی فاسد ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں تو سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کر لے. ہمیں خود الحمدللہ جب بزرگ بھیجتے تھے تو فرماتے تھے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلو, کسی اور کی اصلاح کی نیت نہ کرو, اپنی اصلاح کی نیت. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال اپنی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ لگے رہے, حالانکہ ایک دن میں اصلاح ہو چکی تھی, یعنی مطلب 24 گھنٹے میں حضرت نے ان کی اجازت دے دی تھی. 20 سال حضرت کے ساتھ لگے رہے, 20 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایسے تو آپ نے 30 سال والے بھی دیکھے ہوں گے جن کو اجازت نہ دی ہو اور حضرت کے اپنے شیخ کے ساتھ لگے ہو, لیکن اجازت دینے کے بعد 20 سال کوئی رہا ہو تو ذرا میں بتائیں, بہت مشکل ہوتا ہے. تو 20 سال حضرت کے ساتھ رہے, پھر حضرت نے ان کو خود ارشاد فرمایا اب جاؤ, پھر جا کے حج کے لیے تشریف لے گئے. اب ذرا غور فرمائیں, دیکھو جب گئے تو کس کام کے لیے گئے؟ شریعت کے ایک عمل کو پورا کرنے کے لیے حج کے لیے تشریف لے گئے, اور حج ہی میں تشکیل ہو گئی مدینہ منورہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشکیل ہو گئی, جاؤ ہندوستان جاؤ. اب ہندوستان تشریف لے, چونکہ تشکیل پہ آئے تھے, قبولیت پہلے سے ہو گئی تھی الحمدللہ, تو پھر نتیجہ کیا ہوا, 90 لاکھ لوگ حضرت کی وجہ سے مسلمان ہوئے اس دور میں, 90 لاکھ لوگ. اب یہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہونا کس کی چیز کی برکت تھی؟ وہ 20 سال جو چلے تھے نا اس کی برکت تھی, اپنی اصلاح کے لیے جو چلے تھے اس کی برکت تھی, اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی اصلاح کی نیت تھی, کسی اور کی اصلاح کی نیت تھی. تو 20 سال اپنے اصلاح کی نیت سے گزارے تھے, اللہ پاک نے اس کا نتیجہ ایسا دیا کہ اندازہ کر لے, آپ تو کہہ سکتے کہ ہندوستان تو حضرت کے ذریعے سے مسلمان ہوا ہے, آپ یوں کہہ سکتے. اسی طرح حضرت مجرد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل سب کچھ ختم ہونے والا تھا, حضرت کی قربانیاں کام آ گئی تو مسلمان محفوظ ہو گئے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں اپنی اصلاح جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے. جب انسان اپنی اصلاح کی فکر سے کام کرتا ہے تو باقی لوگوں کی اصلاح ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا, وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر اصلاح ہوتی جاتی ہے. ہاں جی, مسترشد. حضرت طانوی مصحف کی مراسلات کی اقتدار کا اشتیاق حضور والا کے ایک گرامینہ میں سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ارسال خدمت ہیں. اگر مراسلات مولانا محمد عیسیٰ جو حضرت والا رحمۃ ارشاد کی ہدایت کے متعلق کو لکھے تھے کہ متعلق حکم تو ارسال کر دوں، سید عبدالرؤف فرمایا یہ تحریریں واپس ہیں، دوسرے تحریروں کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکتوب نمبر 15، 30 شعبان 63 ہجری، 20 اگست 44 ہجری. محترم قبلہ عمر، السلام علیکم. حضرت شیخ فی اللہ رفی اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد مدارج تذکریت کا طالب حضرت شیخ الحمد للہ ریت ہے. مسترشد ارشاد علی پر بدستور سابق عمل پہ رہا ہوں. عشر دو ہفتے سے وقت ذکر رکت قلب و اضطراب اس درجہ بڑھ گیا کہ بعض اوقات گریہ تاری ہو جاتی ہے. حضرت شیر احمد فن، آپ نے جو حال لکھا مبارک ہے، اضطراب بھی انشاءاللہ تعالی مبدل بسکون ہو جائے گا. حقسار نے کبھی کہا تھا، دیکھیے ملتی ہے کب دولت سکونی عشق کی، آئے ہوئی جوش تو ہنگامہ آغاز ہے. سبحان اللہ. یہ اصل میں یہ بھی ایک عجیب معرفت کی بات حضرت، یہ شعر بھی معرفت کا شعر ہے. یعنی انسان کو جس وقت ابتدا میں ملتا ہے تو عالم شوق کی وجہ سے اضطراب کی حالت ہوتی ہے، اضطراب کی حالت ہوتی ہے، سوزش کی حالت ہوتی ہے، ہائے ہو مطلب جانا، نعرے لگانا، یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن جس وقت تلا تم ہاں مطلب جانا وہ ہونا کیونکہ گہرائی زیادہ آ جاتی ہے نا، تو اس وقت میں پھر پتہ نہیں چلتا. تو حضرت کا ماشاء اللہ یہ اشعار ہے، یہ جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ غالباً حرم شریف میں بھی یہ پڑھا تھا روزہ کے دس پہ، تو بس اس کے بعد پھر حال بدل گیا، پھر ایسا بالکل بس سائلنٹ ہو گئے، جیسے گہرا سمندر کی طرح، مطلب پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ہوتا ہے مطلب یہ محال مختلف حالات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اب آج کل ہمارے لوگوں کے شوق بڑے عجیب عجیب ہو چکے ہیں، یہ سیفی لوگ نہیں ہوتے، ان کا تو سٹائل ہی ہے یہ کہ بس اچل کود. یعنی ایک کو کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مولانا کرنٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بابا کرنٹ ہے، پتہ نہیں کوئی اس قسم کی بات ہے. تو وہ جو ہے نا بدلے کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر اس طرح کرتے ہیں، تو بس پھر وہ بھی اس طرح اچھل کود شروع کر لیتا ہے. لوگ سمجھ دے بس ٹھیک ہے جی تو امر ہو گیا. وہ ہندو کی باتیں نہیں ہوتی، امر ہو گیا ہاں، تو بس یہ بھی سمجھ دے بس جی پہنچ گیا. اس کے لیے باقاعدہ ان نے ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت سلطان اسکار کا ہے. یہ میں نے سنا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ویسے کہہ رہا ہوں، سلطان اسکار کا ہے. اور یہ سلطان اسکار جب کسی کو ملتا ہے نا، یہ ان کو ملتا ہے جو 50,000 سال کوئی ولی اللہ کی بات کرے اس کے بعد ہی ملتا ہے، ہمیں تو فوراً مل جاتا ہے. چلو جی خوش ہو جاؤ، آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کدھر ہے. خام خواہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، تو یہ کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں بلے اچھل کود کو، کچھ لوگ بس تصورات کی دنیا میں. ہاں جی، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان، بس آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور کچھ لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہماری زبان سے کچھ نکلا نہیں اور وہ چیز ہوا نہیں ہے، مطلب اس قسم کی باتیں کرتے، تصرفات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری کمزوری کی باتیں ہیں. جب تک ان باتوں کو اپنے ارادوں سے نہیں نکالو گے، اس وقت تک حقیقت نہیں کھلے گی، نکالنا پڑتا ہے باقاعدہ. اسی کو فن نفس کہتے ہیں. اور حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ ظلماتی حجابات کو ختم کرنا نسبتاً آسان ہے، نورانی حجابات کو ختم کرنا مشکل ہے. یہ ساری نورانی حجابات ہیں آج، کیونکہ اس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، اور ذکر کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اونچے جا رہے ہیں، حالانکہ شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بالکل بچنا ہے. جتنی عاجزی اللہ پاک کسی کو نصیب فرمائے نا، بس وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. بہت عاجزی اللہ تعالیٰ میں ہمیں نصیب فرمائے۔ مسترشد کا ہے یہ صورت ہوتی ہے کہ نماز کے اوقات میں مسجد میں مسلین کے حضور بلا قصد و ارادہ بے سخت زبان پر ذکر اللہ اللہ جاری ہو گیا، شرم دامنگیری کے مسلین کیا سمجھیں گے؟ حضرت شیخ، اگر آپ کی حالت نماز میں ایسے ہو جو ضبط سے باہر ہو تو چند امامت سے باز رہیں، امامت چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ ہمارے شیخ بھی حضرت صحیح سلمان دل مدر کے چونکہ مرید تھے تو حضرت نے خود یہ بات فرمائی ہے۔ ظاہر ہمارا تو جرت بھی نہیں کہ میں ایسی بات کر لے، لیکن حضرت نے چونکہ خود فرمائی ہے تو کسی وجہ سے فرمائی ہے، اس وجہ سے ہم بھی اسی وجہ سے عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں زبان سے نعرہ نکلا اپنے شیخ کے سامنے، ہاں جی اللہ کا نعرہ نکلا، وہ ہوتا ہے حضرت کی زبان سے نکلا۔ تو کہتے حضرت نے مجھے دیکھ کر کہا یہ تمہارا ڈکار نہیں سے اللہ میں کہ کیا ہوتا ہے، مطلب یعنی ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا ہو گیا، اللہ پاک کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات تو صحیح ہے بالکل، اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے اس کی، ہاں ایک حال ہے، ایک سائڈ ایفیکٹ ہے، نہ اس کا ثواب ہے نہ اس کا گناہ ہے اگر بلا ارادہ ہے، ایک سائڈ ایفیکٹ ہے۔ ہاں البتہ جس وجہ سے نکلا ہے، یعنی تعلق ملا یا محبت اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک اچھا جذبہ ہے، وہ ایک اچھا جذبہ ہے، تو اس اچھے جذبے کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شعر کسی نے پڑھا، اس پر سب کو وجد آ گیا اور حضرت خاموش بیٹھے ہوئے بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت سب کو اثر ہو گیا، کیا آپ کو اثر نہیں ہوا؟ پھر میں میرے جسم کی کسی حصے کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگایا وہاں سے خون ابل پڑا، فرمایا اندر سب کچھ ہو باہر کچھ بھی نہ ہو، اندر سب کچھ ہو باہر کچھ بھی نہ ہو، یہ بات ہے۔ یہ اصل میں برداشت، برداشت ہونا چاہیے، برداشت ہونا، لیکن ٹھیک ہے بعض دفعہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اگر ایسا کر لے تو یہ آپ کا کوئی بزرگی نہیں ہے، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت بھی نہیں فرمائیں گے، آپ اس کو بزرگی کی طرف لے جائے پھر شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو، اگر آپ اس بزرگی کی طرف لے جائے تو کیا مطلب پھر شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو، اور اگر آپ اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایجاد سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے بھی فرمایا، حضرت مرتانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ضبط کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، لیکن اللہ میاں اگر گلے میں خود ہی ڈول ڈالے تو پھر خوب بجانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی حالت ہو کہ برداشت سے باہر ہو تو پھر روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ نے بھی مجھے فرمایا تھا، مجھے بھی فرمایا تھا، کوئی اس قسم کی بات میں نے پوچھی تھی، فرمایا روکنا نہیں ہے لیکن اس کو کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ روکنے سے نقصان تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ، یعنی اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ جتنا روکیں گے تو پریشر بڑھتا جائے گا، پریشر بڑھتا جائے گا جتنا روکیں گے، اب دو دفعہ روکیں گے، تین دفعہ روکیں گے، چوتھی دفعہ روکیں گے، پانچویں دفعہ روکیں گے، پریشر تو بڑھتا جائے گا، اب کب تک روکیں گے؟ جب نہیں روک سکو گے تو پٹے گا تو پتہ نہیں پسلیاں نہ توڑ دیں، پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ ہمیں خود حضرت یاد ہے مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آ رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں سیون اپ کی بوتل تھی، حضرت کو ظاہر ضرورت ہوتی تھی تو ان کے لیے لے جا رہے تھے، تو مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے تم پکڑ لو، تو میں ساتھ جا رہے تھے، میں پکڑے ہوئے تھے، جب حضرت کی جگہ پہ پہنچ گئے تو مجھ سے وہ لے لیا اور حضرت کو دے دیا۔ اب حضرت وہ پی رہے تھے، یک دم نعرہ لگ گیا ٹوپی ادھر حضرت کی، تو مسر شاہ صاحب نے ہنس کر جو ہے نا وہ ٹوپی اٹھائی اور جو حضرت کے سر پہ رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ اب سارے اس انسان کی بس میں تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک غیر ارادی حرکت ہوتی ہے، ایک اضطراری بات ہوتی ہے، اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اس کو بزرگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت صحیح صاحب نے یہی تو فرمایا تھا کہ تمہارے ڈکرنے سے اللہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کو بزرگی کی طرف نہ لے جاؤ، بس صرف اتنی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب ظاہر ہے خود بخود ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس کا جرم بھی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پرواہ بھی نہیں ہے. یہ والی بات ہے. حضرت شیخ, اچھا بے شبہ رمضان مبارک میں آپ کی امامت تراویح کے لیے تلاوت میں زیادہ مصروفیت ہوگی, تو ذکر کو کم کر دیں مگر ترک نہ کریں. ذکر کو کم کر دیں مگر ترک نہ کریں. یہ جو ذکر ہے نا اور تلاوت, یہ دونوں بہت اونچے کام ہیں. ذکر اللہ کا ذکر ہے اور تلاوت اللہ کا کلام ہے, تو دونوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, لہذا اس لحاظ سے تو بہت دونوں اونچے کام ہیں. تو جو ذکر ثوابی ہے وہ اپنی جگہ پر, تلاوت اپنی جگہ پر, لیکن جو ذکر علاجی ہے اس کی بات الگ ہے, وہ دونوں کی طرح نہیں ہے. مثال کے طور پر ثوابی ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ غذا, جیسے کانا انسان کھاتا ہے, ضرورت ہے انسان کی, اور ذکر علاجی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان دوائی کھاتا ہے. تو ہمارے حضرت مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رائے بند میں مقیمین حضرات میں تھے اور اکثر ہدایات حضرت دیا کرتے تھے اور ان دنوں, اور ساتھ یہ کہ جو ہے نا مطلب ہدایت جس کو کہتے ہیں کارگزاری بھی سنتے تھے, تو ایک دفعہ ہدایات دے رہے تھے تو حضرت نے اس میں ایک بات فرمائی. فرمایا کہ بھائی بزرگو دوستو ایک بات سن لو, ہم بھی آپ کو ذکر بتاتے ہیں, مشائخ بھی آپ کو ذکر بتاتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ دونوں ذکر اپنے اپنے وقت پہ کرو. اگر وقت تنگ ہو جائے اور آپ صرف ایک ہی کرنے پہ قادر ہو تو اس وقت ہمارا والا ذکر مؤخر کر لیں, مشائخ والا ذکر نہ چھوڑے, کیونکہ مشائخ والا ذکر دوائی کی طرح ہے اور ہمارا دیا ہوا ذکر غذا کی طرح ہے, اور غذا میں اور دوا میں اگر مقابل آ جائے تو دوا کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور ساتھ ہی روانی میں فرمایا, ترجمہ نہیں ہونا چاہیے, ادھر ارد گرد عرب حضرات بیٹھے ہوئے تھے, ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ حضرت نے میسج پاس کر دیا کہ بھائی اس چیز کی اپنی اہمیت ہے. بہت سارے لوگ چونکہ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں, لہذا وہ کام جو کہ دوسروں کا ہے اس کے لیے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. جو کام دوسروں کا ہے وہ اس کے لیے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ثوابی کے لیے علاجی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ثوابی بہت اہم ہے, ثواب کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. لیکن مجھے بتاؤ, اب بیمار ہیں, آپ کو ٹائیفائڈ ہے اور آپ کے سامنے حلوہ پلاؤ رکھا جائے, آپ کیا کریں گے؟ حلوہ پلاؤ کھائیں گے؟ پابندی ہوگی, آپ نہیں کھائیں گے, آپ اس وقت دوائی کھائیں گے. تو یہ ظاہر مطلب یہ ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی یہاں پر مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے, مشائخ کا فائدہ ہوتا ہے. ذکر بالقلب نماز میں حرج نہیں, چونکہ اس میں مطلب آپ کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے, ارادہ بھی شامل نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کوئی جو تلاوت والے وہ جو ہے نا وہ آلات ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے, مثلا ہونٹ استعمال نہیں ہو رہے, زبان استعمال نہیں ہو رہی, باللسان سے اختیار کرنا چاہیے. اصلی شے نماز میں حضور اور خشوع, ظاہری و باطنی و ہر قسم کے رذائل سے بقدر امکان دوری اور فضائل کے حصول کی کوشش اور اطاعت الہی پر مداومت اور حصول رضا الہی کا شوق باقی غیر مقصود ہیں. تو امور مقصودہ میں سے ان امور کی طرف بیشتر متوجہ رہیں, مطلب سب سے زیادہ انہیں امور مقصودہ کی طرف متوجہ رہیں. مسترشد, جب شیخ کا تصور کرتا ہوں کچھ تسکین ہوتی ہے. حضرت شیخ, تصور شیخ بلا قصد تو حرج نہیں ہے, یہ بھی ہمارے حضرات کا اشتہار ہے. تصور شیخ ہمارے پرانے سلسلوں میں باقاعدگی سے ہوا کرتا تھا, یہی ڈی ایم ٹیکسٹائل مل کے پاس حضرت حاجی حضرت عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، حضرت شاہ عبد القادر راوپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت کی زیارت ہوئی ہے کئی دفعہ. تو ہمارے ایک دوست ان کے مرید تھے، تو ان کو ذکر سکھا رہے تھے، تو ساتھ کہا کہ ایک تخت پر ایک بہت پرہیبت شخص کو تصور کر لیں جس طرح مطلب جو ہے نا وہ. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو مجھے سمجھ نہیں. انہوں نے کہا میں تو بزرگوں نے یہ سکھایا. تو ظاہر اس وقت تک بھی ان تصور شیخ کی تعلیم یعنی دی جاتی تھی، حضرت بھی دیتے تھے. لیکن ہمارے جو اکابر ہے جیسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یا جو ان سے متعلقین حضرات ہے، وہ تصور شیخ بالقصد کو منع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں اتنی حفاظت نہیں ہے، نہیں اتنی حفاظت کر سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تصور شیخ کی وجہ سے بعض دفعہ وہ صورت متمثل ہو جاتی ہے، تصور میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کلعین، جیسے مثال کے طور پر سامنے ہو. تو ایسی صورت میں پھر یہ مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ وہ جو ندائے غیب اور اس قسم کی چیزیں اس سے چل پڑتی ہیں، وہ نقصانات ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف وہ چیزیں چلنے لگتی ہیں. تو آج کل چونکہ لوگوں میں اس حفاظت نہیں ہے اپنی، تو اس وجہ سے قصدن کو منع کرتے ہیں. ہاں اگر کسی کو خود عطا ہو جائیں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایک صاحب نے حضرت کو ہمارے شیخ کو اپنے کوئی حال بتایا تھا کہ اس نے نماز میں حضرت کا تصور کیا ہوگا. ہاں جی، تو حضرت کو بتایا تو حضرت نے ایک تپڑ مارا اس کو. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت نے اس پہ تپڑ مارا ہے، مطلب چونکہ وہ میرے سامنے تو نہیں مارا تھا کہ جو وہ جب اس نے حضرت کا تصور کیا تھا نماز میں. میں نے کہا یا اللہ خیر، نماز میں تو مجھے بھی ہوتا ہے، اب کیا کروں؟ بتانا تو حضرت کو ہے، کیونکہ اگر نہیں بتاؤ تو یہ تو پھر خیانت ہے، اور اگر بتاتا ہوں تو پھر تپڑ ہے. تو چلو تپڑ کھا لو، اچھی بات. تو میں نے کہا حضرت نماز میں آپ کا خیال آتا ہے، نماز میں آپ کا خیال آتا ہے. تو نے کہا مبارک ماشاء اللہ، محبت کی وجہ سے بھلے اجازت دے دی. کیوں؟ آتا ہے میں اور ہے، اور لاتا ہے میں اور ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آتا ہے میں کچھ نہیں پابندی. بھائی مجھے بتاؤ، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور نماز میں خیال آتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے میری نماز ٹوٹ جائے گی. اور میں اگر خیال رکھوں کہ میرے پاس فلانے بیٹھا ہوا ہے، تو نماز پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع وضو میں کمی آئے گی، لیکن اگر خود بخود خیال آتا ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ گرفت ہی نہیں ہے. تو یہ والی بات ہے کہ اگر ہم نے خود ابھی تک الحمدللہ جب بھی حضرت کا خیال آتا ہے یا حضرت یاد آتے ہیں تو ہماری حالت درست ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ چیز رکھی ہے. تو اب اگر نماز میں آپ کو اپنے شیخ کا خیال آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز بڑھیا ہو جائے گی. جب نماز بڑھیا ہو جائے گی تو آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ کیونکہ ظاہر اس پہ تو آپ کو گرفت ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے خود لایا نہیں ہے. اور فائدہ آپ کو جو ہوا وہ ایکچوئل فائدہ ہے، وہ مطلب ویسے فرضی فائدہ نہیں ہے، وہ اصل فائدہ ہے. تو اس سے پھر فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ خود بخود یعنی اپنے طور پہ آئے تو ٹھیک ہے، لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز شیخ کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے. حضرت شیخ تصور بلا شیخ بلا قصد ہو تو حرج نہیں. مسترشد دعا فرمائے خدا پاک ہمارے قلب کو ریا اور دیگر عوارض قلبیہ سے پاک کر، معاف حقیقی توفیق خیر عطا فرمائے. حضرت فرمائے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بدل و جان دعا ہے، آپ بھی دعا کریں ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے جناب خواجہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 17 شعبان کو انتقال ہو گیا. دعائے مغفرت وصال ثواب بتلاوت قرآن کیجیے. سالین کی محبت کلیدی کامیابی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی جب بھی کوئی تکلیف دہ خبر ہو تو اگر اس پہ انا للہ پڑھ لی جائے تو اس وقت بھی ثواب ملتے ہیں. مطلب ظاہر ہو تو چونکہ ہمارے وہاں ہمارے بڑے تھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ، بہت ہمارے پر احسانات ہیں ماشاء اللہ. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے علوم اور معارف کو حضرت نے منظوم انداز میں بیان کیا تھا، اور جس کا اثر ماشاء اللہ لوگوں نے بہت لیا ہے. ہاں جی، اور بہت اچھی طرح ماشاء اللہ بعض چیزوں کو سمجھایا ہے. یہ جو چار حق مرشد کے رکن کو یاد، اطلاع و اتفاع و اعتقاد و انقیاد، یہ چار باتیں جو ہے نا مطلب جو ہے نا حضرت کی حضرت نے ایسے انداز میں بیان فرمائے. مکتوب نمبر 16 مسترشد. 21 رمضان مبارک 63 ہجری 2 ستمبر 44 اورنگ آباد. دستگیر من دامت فیض حکم حضرت شیخ اعظم گڑھ. 23 رمضان مبارک 1363 اخیف اللہ تعالیٰ زادکم توفیقاً. مسترشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رات ہی آپ کا خیال آتا ہے کہ آج صبح کو آپ کا خط ملا. دل راہ بدل رہے نہ دری گنبد سے پہر. مسترشد رکت قلب اور گریہ کا دورہ ہوا کرتا ہے مگر اطلاع احوال اور درود گرامینا ورود گرامینامہ کے بعد وزور شور نہیں ہے. حضرت شیخ یہ حالت انشاءاللہ تعالیٰ اعتدال پر آ جائے گی. اس کا اعتدال محبوب مطلوب ہے, دعائیں معذور ہے. مسترشد کوئی ایسا مخلص اور پابند اوقات شخص ہے جو جامع مسجد اورنگ آباد کی امامت للہ فی اللہ کر سکے؟ اگر امامت ترک کرتا ہوں تو مسجد کے نظام کے برہم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور بڑے ذمہ ہو جانے کی صورت میں انجماعت اور تکاہل پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے. فرمایا کیوں مولوی صاحب, اگر ہم اندھوں میں کوئی ایک کانا موجود ہو. لیکن آپ اصلاح کی انداز دیں گے نا. کیوں مولوی صاحب, اگر ہم اندھوں میں کوئی کانا ہو تو کوئی ایک کانا ہو تو اس کا فخر کو کیا موقع ہے؟ یہ میں نے اس لیے کہ آپ جہاں ہیں وہاں اگر ان صفات کا کوئی دوسرا نہیں ہے تو اس صاحب صفات کے لیے لغزش کی بڑی جگہ ہے کہ اپنی نسبت استکبار افتخار غرور کہ ہم چون من دیگر ان اس کے شیطانی پندے میں نہ گرفتار ہو جائیں. ہاں فتنب اپنے میں شکستگی افتقار تواضع پیدا ہونی چاہیے. سبحان اللہ کیسے دیکھو نا, یعنی مطلب ہے کہ چھوٹ نہیں دے رہے. دیکھو کتنی شاباشیں دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جیسے مطلب کوئی بات ایسی آ گئی جس میں گرفت کی ضرورت تھی تو فوراً گرفت فرما دی اور ہر وقت اپنے عیوب پر نظر جمی رہے اور اس اصلاح کی فکر دامنگیر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی فکر نصیب فرمایا. بہت بڑی بات ہے اپنی اصلاح کی فکر, بہت بڑی بات ہے. ہاں جی, اور یہ بات یہ جو ہے نا مطلب علماء ہر شخص کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ملازمین کے اپنے فتنے ہوتے ہیں, جاگیرداروں کے اپنے فتنے ہوتے ہیں, دکانداروں کے اپنے فتنے ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنے فتنے ہوتے ہیں, مولویوں کے اپنے فتنے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ جو بھی جس فتنہ میں مبتلا ہے تو اس سے اس کو نکالنا پھر ضروری ہوتا ہے نا اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیج دی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر اپنے فخر کر لیا کرے کہ کوئی اور نہیں ہے اس طرح میں ہی سب کچھ کرتا ہوں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے اس پر عاجزی پر نظر کرنی چاہیے. مسترشد خدا کا شکر ہے معمولات یومیہ اور فرائض سنن کی ادائیگی میں ہنوز کوئی فرق نہیں آیا ہے. گائے گائے ذکر اللہ کا ناغا ہو گیا ہے. کچھ حرج نہیں, اس صورت اکابر کو بھی پیش آتی ہے. مسترشد حضور والا کو توجہ اور کرم ہے کہ اس میں پاک میں جو حلاوت اب ملتی ہے بیشتر محسوس نہیں ہوا کرتی. لذت تو گاہے ایسی ملتی ہے کہ تلاوت قرآن میں ایسی لذت نہیں ملتی ہے. حضرت شیخ اس پر خدا کا شکر ادا کیجئے, یہ بڑی نعمت ہے. آپ حضرات کو ایک عجیب بات سناؤں ان موبائل کی وجہ سے. بعض دفعہ کوئی چیز باعث بن جاتی ہے مطلب کسی بات کی. بعض حضرات موبائل پر گانے لگاتے ہیں, بعض حضرات موبائل پر قرآن پاک کی آیت لگا دیتے ہیں یا اللہ پاک کے نام کا ذکر لگا دیتے ہیں. دونوں میں مسئلے ہیں. کیسے مسئلے ہیں؟ اگر آپ مسجد میں ہیں اور گانا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مصیبت. یہاں پر ہمارے بھائی پہلے ادھر تھے جنگ سزا میں, تو وہاں پر ایک مسجد میں ایک ماشاء اللہ متشرع آدمی وہ آئے اور نماز پڑھ رہے تھے, سنتیں پڑھ رہے تھے, تو اس کے موبائل پر وہ پشتو گانا شروع ہو گیا. اس نے بند کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں. خیر نماز جیسے پڑھی تو ابھی فرض نہیں ہوئے تھے یعنی جماعت کی نماز نہیں ہوئی تھی, وہ وہیں سے بھاگ گیا. وہ نماز ہی چھوڑ دی. آج تو یہ تو گانے کے ساتھ معاملے ہے. اور اگر ٹوائلٹ میں بیٹھے اور قرآن پاک کا ذکر شروع ہو جائے, قرآن تلاوت شروع ہو جائے, پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی, اس کا خیال نہیں کرتے لوگ, پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود تجویز دیں. مفتی صاحب کیا کریں؟ سادے ٹون لگا دیں. وہ ٹون جو اس مقصد کے لیے ہے جس میں میوزک نہ ہو صرف آواز، جیسے مثال ٹیلی فون کی گھنٹی جیسے ہوتی ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی آواز سارے آواز ہوتی ہے نا، اس کو کوئی میوزک تو نہیں کہتا، میوزک کے حکم میں تو نہیں آتا، ہاں تو بس وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ انسان لگا دے تو بس وہ ٹھیک ہے، پرندے کی آواز بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی طرف توجہ پھر جاتی ہے، وہ سریلی ہوتی ہے نا، کشش ہوتی ہے اس میں، تو جب کہ مطلب یہ کہ ایک بے کشش قسم کی چیز ہو جس سے جو ہے نا مطلب بس صرف اطلاع ہو جائے کافی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو تو یہ بہتر ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسائل ہے۔ یہ موبائل بہت عظیم فطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں فطرہ اس کو کہتے ہیں جس میں خیر بھی کا امکان ہو اور شر بھی اس میں چھپا ہو، ہاں جی تو پھر یہ فطرہ بن جاتا ہے، تو اب دیکھو نا کیسے عجیب عجیب اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ پاک ہماری بات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، کیونکہ 7:05 ہو گئے، ابھی ایک اور بھی باقی ہے، یہ حضرت ہی کے شیخ تھے، سید سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ان کی کتاب ہے یہ تربیت السالک، اس سے انشاءاللہ کچھ تعلیم کی جائے گی۔ ابتدائی نسبت باطنیہ، آج کل اکثر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یاد الہی ہر وقت دل میں رہتی ہے، کسی وقت ذہول نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا یہ ابتدا ہے نسبت کی مبارک ہو، یہ ابتدا ہے نسبت کی مبارک ہو۔ نسبت اصل میں بہت مشہور لفظ ہے، لوگ واقف ہیں اس سے، صاحب نسبت جیسے کہتے ہیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ تو نسبت کوئی مخیر العقول قسم کی چیز نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ پاک کو بھول نہ سکے، اللہ پاک کو بھول نہ سکے، اور طاعت پر دل آ جائے، کہ انسان کی طبیعت طاعت کی طرف چلی جائے، بس انسان طاعت کرے، اللہ پاک کی شریعت پر چلنے شروع کر لے۔ یہ دو باتیں جو ہیں نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہم وقت ہو، تو حضرت نے فرمایا نا اسی پہ فرمایا کہ ظہور نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کی ابتدا ہے، اور دوسرے کہ شریعت پر چلنا، یہ دو باتیں ہیں۔ تو یہ تو من جان مطلب جس کو من جانب عبد ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ تربیت کے نئے نئے مواقع الحمدللہ اللہ پاک مطلب فرماتے رہتے ہیں، مطلب اس کے لیے ذرائع پیدا فرماتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک دین پر چلنے میں بڑی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں جب دونوں حاصل ہو جائیں تو سمجھو کہ نسبت حاصل ہو گئی، لیکن چونکہ انسان خوش فہم ہے اپنے بارے میں، حالانکہ اپنے بارے میں سوئی فہم ہونا چاہیے، مطلب یعنی وہ طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں نیک گمان ہونا چاہیے، یہ معاملہ ریورس ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اپنے بارے میں نیک گمان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بات شیخ پر چھوڑنی چاہیے، وہ کہہ دے جیسے حضرت نے ان کو فرمایا، حضرت نے ان کو فرمایا تو شیخ پر چھوڑنی چاہیے، کہ شیخ کہہ دے کہ یہ نسبت مل گئی تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت خواب میں اس طرح آیا کہ پتہ نہیں فلاں اس کو ایجاد دے دے کوئی اس طرح، ان نے کہا یہ خواب ان کے شیخ کو آنا چاہیے، یہ خواب ان کے شیخ کو آنا چاہیے، اس کے مرید کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت یعنی کمال کے آدمی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ ذرا دوسری رائے سامنے آ جائے۔ تو مجھے کہا کہ ایک صاحب ہے وہ جو ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ آپ کو ایجاد دیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو کہو جب مجھے کہا جائے گا میں ضرور آپ کو دوں گا، جب مجھے کہا جائے گا پھر میں ضرور آپ کو دوں گا، مطلب ظاہر ہے آپ کی زبان سے مجھے کیوں کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات۔ پھر میں نے مسرت شاہ صاحب کا واقعہ سنا دیا ان کو، میں نے کہا مسرت شاہ صاحب نے کہا، کہتے بس آپ نے مجھے جواب دے دیا، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ بات صحیح ہے، مطلب ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہوتی ہے، یہ ہے، افیکٹ ہے، پاس مطلب بہت چیزیں آ سکتی ہیں اس قسم کی, لیکن ان کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ذنی باتوں پہ یقینی باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ذنی باتوں پہ یقینی باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو شریعت پر چلنا ہے یہ یقینی بات ہے. تو جب تک کسی کو آپ شریعت پہ مکمل چلتا ہوا نہ دیکھے, یعنی مطلب اس کے استظہار نہ دیکھے, اس وقت تک آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے. ذمہ داری لے گا تو اپنے لیے مصیبت بنا لیں گے, پھر بعد میں جو کچھ وہ کرے گا سب آپ کے کاتے میں جائے گا, تو کتنا خطرناک بات ہے. ہاں جی, تو یہ بات ضروری ہے کہ بس آپ دل اگر آپ کو مطمئن ہو جائے, شرح صدر ہو جائے کہ ہاں اب یہ شریعت پر, یہ دو باتیں ان کو حاصل ہو چکی ہیں, یعنی شریعت پر چلتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر اب اس کا ماشاء اللہ حال بن گیا ہے کہ اب وہ ہر وقت ہو رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, اور شرح صدر آپ کا ہو جائے تو پھر صحیح ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا اس کے خود اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پنسا رہے ہیں. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کوئی سوال اگر ہو تو کر لیں, خیال میں اگر آج کے بیان کے متعلق کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں. حضرت کیسے طبیعت ہے؟ خیریت ہے جی؟ جلدی تو نہیں حضرت؟ اچھا بس ٹھیک ہے, صحیح جی. اب کوئی سوال اگر ہو تو کر لے, پانچ منٹ ہے.
جی حضرت, ایک بیان میں سنے تھے کہ اب جیسے جو اصلاحی ذکر
اس,
ہے
اس
آج کی کوئی پچھلے بیان میں ایک تھا کہ جو اصلاحی ذکر ہے وہ اگر مطلب کہ کسی دن ایسا ہو جائے کہ آپ کو ٹائم بہت آگے پیچھے نکل جائے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی کر لے ذکر لیکن چھوڑے ہی نہیں, تو اس کی حضرت تھوڑی سی وضاحت فرما دیتے کہ کچھ نہ کچھ کیا مقدار کی.
دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ کوئی کرنا چاہے تھکاوٹ کی وجہ سے مطلب نہ کر سکے اور سو جائے تو صبح اٹھ کے پورا کر لے, ایسے ہی ہے نا مطلب, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کر لیں کہ وہ کل پھر اس کو کر لیں, ٹھیک ہے پورا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ بعض دفعہ سفر میں انسان ہوتا ہے, کچھ مشکل حالات پیش آتے ہیں جس میں انسان کو پورا نہیں کر سکتا ہو, تو اس وقت کہتے ہیں کہ اتنا کر لو کہ عادت پوری ہو جائے, مطلب یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی ناغہ کی عادت نہ ہو جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان اس طرح ذکر چھڑاتا ہے کہ مختلف اوقات میں سستی ہو جاتی ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا تھوڑا کر لو, پھر اور تھوڑا پھر اور, پھر آہستہ آہستہ مطلب ناغہ ہو گیا, پھر دو ناغے ہو گئے, پھر چار ناغے ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ پھر کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہم سے نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے ذکر رہ جاتا ہے. ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات سے اکثر اس طرح ذکر رہ جاتا ہے, خود وہ بتاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ میں ان کی طرف سے خود وہ ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ اول دو غلطیاں وہ کرتے ہیں, ایک تو وہ کرتے ہیں وہ جو ذکر ہوتا ہے نا ان کا, چاہے کسی کے ساتھ تعلق ہو یا ویسے اپنا ذکر کر رہے ہو, عشاء کے وقت جب بستر پہ سونا ہوتے ہیں اس وقت بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ ذکر ہے؟ یہ تو سونے کی نیت ہے, آپ نے جو بہترین وقت تھا وہ تو کسی اور چیز کو دے دیا. اس کو تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے وہ پیچھے ڈالنے والا پیالہ نہ بناؤ, ایسے ہے نا حدیث شریف, کہ اس کا مطلب کیا ہے, یعنی مطلب جیسے وہ ضرورت پوری ہو تو بس پیچھے کر دے, تو اس طرح نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو آپ کی اہمیت ہے اس چیز کی, اس کو اہمیت آپ دیں, بامر مجبوری اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر آپ اس طرح کر لیں. یہ نہیں کہ آپ کو چھٹی مل گئی چلو ٹھیک ہے آج تو بڑے زبردست چیز مل گئی, اب اگر مصروفیت ہو گئی تو بس ٹھیک ہے جی بس تھوڑا کر لیں, یہ سستی کی باتیں ہیں, یہ سستی کی باتیں. اگر آپ اس طرح کریں گے آہستہ آہستہ ساری چیزوں سے کٹ جائیں گے, تو اس کو اپنے لیے وہ نہ بناؤ, ٹھیک ہے نا, کوشش کر لو کہ اس کو بہترین ٹائم دو, جو آپ کا بہترین ٹائم ہے اس کو وہ دے دو. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے وہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے, مطلب ظاہر ہے وہ تو ہمارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا, تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے سستی کی ہے یا واقعی مصروفیت رہی یا کوئی بیماری آ گئی یا کوئی سفر آ گیا کوئی اور عارض آ گیا جس کی وجہ سے آپ سے رہ رہے, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس مسئلے میں اپنی طرف سے اپنے نفس کو کوئی موقع نہ دیں. اور سال. جی حضرت.
اچھا یہ جو تواضع اختیار کرنے کی صورت میں بعض دفعہ تواضع اختیار کیا جائے تو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے یا رہنے دیا جائے؟
اللہ پاک آپ کی عزت نفس کا خیال رکھے گا اگر آپ نے عاجزی اختیار کی تو. اگر آپ نے عاجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت نفس کا خیال رکھے گا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنا کچھ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن پھر اللہ پاک کا ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی ان کو چیڑتا ہے نا، تو جیسے کوئی شیرنی کے بچے کو چیڑتے ہیں نا، اس میں آتا ہے نا مطلب، یعنی وہ شیرنی کے بچے کو جیسے چیڑ جاتا، تو شیرنی جیسے غضبناک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی پھر مطلب جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اگر لیکن اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ وہ، ورنہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں اس نے ان نے کہ مولا علیہ رحمۃ اللہ سے تو ہم پڑھے نہیں ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. ہاں جی، تو کیا کبھی ان کی عزت کم ہوئی؟ عزت تو کم نہیں ہوئی، ان کی تو عزت تو بڑھ گئی، جاننے والوں کی ان کی عزت بڑھ گئی ہے، اور جو نا جان جان ہے ہوتے ان کی پرواہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں اپنے طور پہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو لوگ نا سمجھ ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو مطلب کمزوری ہماری سمجھے، لیکن ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جی حضرت، ٹائم تو ہو گیا. زبان کل رہا ہوں شاء اللہ اللہ دست. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حق 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 حق.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله. الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. یہ انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، اور دعا آپ کو پتہ ہے ہر مجلس کی جان ہوتی ہے. دعا مجلس کے بعد اختتام کے بعد جو دعا ہوتی ہے
اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق خاص جڑتا ہے. اور دعا اصل عبادت ہے, اور دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے, اس لیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. پھر ہماری دعا اپنے الفاظ میں, یہ بھی اللہ پاک کو قبول ہے, اور ظاہر ہے اللہ پاک ہر زبان جانتا ہے, لیکن جو کلام اللہ شریف میں دعائیں پہلے سے مقبول چلی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یقیناً ان کا اثر پھر بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا جو مفہوم ہے وہ یاد رکھے ذہن میں, اور سمجھ رہے ہوں تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر یاد نہیں بھی ہو تو اس کی میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے دعا مانگنا شروع کر لیتے ہیں خاموش, اس وقت آپ بالکل نہیں جانتے کہ وہ میرے لیے کیا مانگ رہا ہے, تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. جب وہ آپ سمجھ رہے کہ میرے لیے دعا مانگ رہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ یعنی کہ آپ کچھ سن بھی نہیں رہے ہوتے, سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, پھر بھی آپ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے لیے دعا مانگ رہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو آپ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی ہیں, اور اللہ پاک نے جو دعائیں قبول کی ہیں یہ ہمارے لیے قرآن میں بھیجی ہیں کہ ہم بھی اس طرح مانگیں, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات ہے کہ جب ہم یہ مانگتے ہیں تو بے شک ہم اس کے معنی نہیں بھی جانتے ہوں, لیکن چونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے, لہٰذا ہم متوجہ رہیں کہ ہمارے حق میں قبول ہو جائیں. جب ہم آمین کہہ دیں تو اس میں ہمارا یہ خیال ہو کہ ہمارے حق میں قبول ہو جائیں, تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اثر ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دعا کا ترجمہ تو سیکھنا چاہیے, مطلب قرآنی دعا کی یا حدیث کی دعا کی, ایک دعا کا ترجمہ سیکھ کے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اس دعا کو. تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ اس میں دونوں چیزیں ملیں گی, وہ سمجھ کی بھی اور ماشاءاللہ اس کی اپنی جو ذاتی برکت ہے اس کی بھی. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے برکات عطا فرمائے. ابھی آج جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے دعائیں. نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا جات المقبول من قربات عند اللہ والصلاۃ الرسول وصلی علی مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسلک بما سنکول من الثوال منک القبول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطان من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجل للمتقين اماما. ربي عاوزيني اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل الصالحين ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما زدت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأسلل في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. انا نسالك من خير ما اسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطأي عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم بي مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم هدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصل لي ديني الذي عصمة أمري، وأصل لي الدنيا التي فيها معاشي، وأصل لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني واعفني وارزقني. اللهم اعوذك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والماسم، ومن عذاب النار فتنة النار فتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلي الدين، ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال، ومن أن أرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا، من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسم محمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال المدني وسيد الإرشاد وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.